بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سورة الأنفال کی آیت ہے تیسری اور چوتھی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بس سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے مال اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جائز خرچ کرتے ہیں اور ویسا خرچ کرتے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ راضی ہوں. اس کے بارے میں اولئک هم المؤمنون حقا، بس سچے ایمان والے یہ لوگ، بس سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. اس کے پہلے کی آیت میں حق تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے، کیونکہ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ جن کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں، حاکم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کئی مواعظ میں جہاں فرمایا کہ جہاں پہ یہ آ جائے کہ یقیمون الصلاۃ، وہاں مراد تمام جسمانی عبادتیں ہیں، اور رزقناہم ینفقون جہاں آیا وہاں مراد تمام حقوق مالیہ ادا کرنا اور مال میں سے خرچ کرنا ہے. اب یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پہلے بھی عرض کیا وہاں ریاض میں بیان میں کہ ہمارے دیندار طبقوں نے آج کل جو ہیں مختلف جگہوں پہ دنیا بھر میں ہیں، انہوں نے دین کے ایک بڑے حصے کو ایک طرح تو یوں چھوڑ دیا کہ اعمال باطنہ کو بالکل ہی چھوڑ دیا. اگر بات کبھی کرتے بھی ہیں تو کچھ اعمال ظاہرہ کی کرتے ہیں، اور وہ بھی کٹا چھٹی بات کرتے ہیں، کوئی بات مکمل نہیں کرتے، اور اعمال باطنہ جو اصل حصہ ہے دین کا اس کو بالکل چھوڑ دیا، اس کی تو کوئی ذکر ہی نہیں کہ دین کا. تو اس طرح سے ایک بڑا حصہ دین کا تو رہ گیا. اور دوسری غلطی ایک آج جو عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ ان کا یہی طبقہ یا اور بھی طبقے جو ہیں وہ یہ باور کراتے ہیں کہ دنیا خراب چیز ہے اور کمانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، دین کے کام میں لگو، دین کے کام میں لگو، کیا کر رہے ہو، عبادت کرو بس، اس طرح کا ایک رجحان پیدا کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بعض طلبا نے پڑھنا چھوڑ دیا، بعض ایسے بھی ہیں جو میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے بعد چھوڑ کے بیٹھ گئے، بتائیے، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ملازمتوں کے اندر بھی کمی کی، ٹھیک سے نہیں کیا، اور یہ سمجھے کہ یہ سب یا کچھ بھی نہیں کیا. تو دیندار طبقہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہم یہ جو دنیا ہے اور دنیا میں ہم کمانے میں لگے ہیں جو گویا کہ گناہ کر. اکثر کا، اچھا خاصے عقلمند کا بھی یہی حال ہے کہ اگر وہ اس میں مشغول بھی ہے دنیا کے کاموں میں اور پیسے کما رہا ہے تو دلی دل میں گویا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی ہم خراب کام کر رہے ہیں، اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ پہلے میں عرض کیا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم معاش تو خریدا ہے، تو معاش کا جب قسم فریضہ ہوا تو اس کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کی کوشش کرنا، بچوں کو اس کی تعلیم دینا تو ضروری ہے، یہ فریضہ ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کئی جگہوں پہ اس کو واضح کیا ہے. کتاب حیات المسلمین میں ایک روح، کتاب حیات المسلمین جو ابواب ہیں ان کا نام روح رکھا گیا، اس میں جو 19ویں ہے مختلف عنوانات کے تحت جمع کی گئی ہیں، تو 19ویں جو ہے اس میں آمدنی اور خرچ کا انتظام رکھنا، یہ اس کا عنوان ہے. لیکن اس میں بڑے کام کی بات ہے جو آج کل کے ان اس طرح کے لوگوں کو کے ذہنوں کو صاف کر دیں گی کہ تم جو ہے قسم معاش میں لگے ہوئے ہو، مال خرچ کرو گے تو اس کی اتنی فضیلت ہے، تو مال کماؤ گے تب تو خرچ کرو گے نا، مال کماؤ گے نہیں تو خرچ کہاں سے کرو گے، بیوی کے حقوق کیسے ادا کرو گے، بچوں کے حقوق کیسے ادا کرو گے، دوسرے رشتے داروں کے حقوق کیسے ادا کرو گے، غریب غربا کے حقوق کیسے ادا کرو گے. تو کمانا تو ضروری ہوا. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے میری مکاتبہ چونکہ بہت زیادہ ہوئی، ہر بات سے ہوئی، تو ان سے ایک مطلب میں نے کہا کہ حضرت یہ میں تو اپنے اس میں لگا رہتا ہوں، کچھ کمپیوٹر کے کام ہے اس میں ہماک ہی رہتا لگا رہتا ہوں اور کچھ اور تو کرتا بھی نہیں. تو حضرت نے جواب میں لکھا، جواب میں تو یہ لکھ دیا کہ یہ جو کام ہے اس میں کمال حاصل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی کہ آپ ایک کام کو بالکل اس سے صحیح طریقے سے کریں، اس میں کمال حاصل نہ کریں، اپنے فن میں کمال حاصل کرنا بھی ضروری ہے، جائز فن ہے. پھر جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو تھے وہ کیا کرتے تھے، کوئی کپڑا رنگتا تھا، کوئی کپڑا بیچتا تھا، کوئی لکڑ ہارا تھا، کوئی اور قصبے معاش کے کام میں سب لگے ہوئے تھے، لیکن درجہ کیسا تھا؟ صحابی کا تھا، ان سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہی سب یہ جو ہم کام میں لگے رہتے ہیں، اور پھر کہ ہم اگر جائز کام میں لگے ہوئے ہیں تو یہ حضرت نواب اسد علی خان کیسے تھا نے مجھے لکھا، میں نے یہی شکایت ان کو بھی لکھی، تو انہوں نے لکھا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کتنے گناہوں سے بچے، آپ کا دماغ ایک جائز کام میں قسم معاش کے لگا ہوا ہے جس سے آپ کتنے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور جو فارغ ہیں وہ کتنے گناہوں میں پڑتے ہیں، کچھ نہ ہو تو رشتے داروں کے جھگڑوں میں ہی پڑے رہتے ہیں، اس کچھ نہ کچھ تو دماغ چلے گا ہی، ہمارا دماغ ہی نہیں چلتا کہیں اور، ہم تو بھائی یہی کام کے ہیں کہ وہ اپنا جو کام ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو وہ کیسے ہو. فرمایا کہ مال کمانے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو، یہ شرط اول ہے جس کی فضیلت آئی ہے قرآن کی آیات میں ان لوگوں کی کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ مال کمانے میں کوئی بات بھی دین کے خلاف نہ ہو. تو دین کے خلاف ہوئی اور مال کمایا تو وہ مال تو جائز نہیں ہوا، جسے آج کل رواج ہے کہ حلال حرام کی پرواہی نہیں، جو چاہیں گے کر دیں، ان سے وہ قرض لے لیں گے، قرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی، قرض تو بری چیز ہے، تم قرض کیوں لیتے ہو، تمہارے پاس حلال آمدنی، حلال آمدنی سے اپنا کام کرو، قرض لیتے ہی کیوں، قرض لینا تو کوئی اچھی بات نہیں، اور پھر سودی قرض. انا للہ وانا الیہ راجعون. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم حساب کے موقع سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو چکے گا، اور ان پانچ میں دو یہ ہیں کہ اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی حلال یا حرام، اور کاہے میں خرچ کیا، دونوں کا سوال ہوگا. یعنی مال کمانے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو، اور اس کے خرچ کرنے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو. ہمیں سیکھ دے کر، کیونکہ ہم لوگ سب اسی میں ہیں، قسم معاش میں مشغول ہیں، بالکل بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور پیسہ جو ہے وہ بڑے کام کی چیز ہے، لیکن حلال حرام کی تمیز کی ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو نقل کر کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ تفصیل اس کی یہ ہے کہ کمانے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، جیسے سود لینا، رشوت لینا، کسی کا حق دبا لینا، کسی کی زمین چھین لینا، کسی کا قرض مار لینا، کسی کا حصہ میراث کا نہ دینا، جیسے بال آدمی لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، یا اس دنیا کے کمانے میں اتنا کھپ جانا کہ نماز کی پرواہ نہ رہے،
یا آخرت کو بھول جائے، یا زکوٰۃ اور حج ادا نہ کرے، یا دین کی باتیں سیکھنا یا بزرگوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دے دیجیے، اگر ایسا انہماک ہو گیا دنیا میں کہ اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ اللہ والوں کی خدمت میں ہفتے میں ایک بار جا سکے اور اپنے شیخ کو ایک خط ہفتے میں لکھ دیا کرے، اور اتنا بھی اگر وقت نہیں ملتا تو وہ انہماک ہے، وہ جائز نہیں، صاف ہے کہ نہیں؟ کہ اتنا لگ گیا، اتنا لگ گیا کہ آخرت کو بھول جائے، زکوٰۃ اور حج ادا نہ کرے، یا دین کی باتیں سیکھنا، یا بزرگوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دے، وقت ہی نہیں، کیسے آئے گا؟ سارے کام دوسرے تو اہم ہیں، اور اللہ والوں کے پاس جا کر ہفتے میں ایک بار ایک مجلس میں بیٹھنا ان کے لیے قیامت ہے. اب تو یہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر اکثر بزرگوں کے بیان آ جاتے ہیں، تو اگر جس سے بھی مناسبت ہے اس کا بیان ہفتے میں ایک بار، لیکن مجلس کے انداز سے سنو، ڈرائیونگ کرتے ہوئے مت سنو، بڑی بے ادبی کی بات ہے، بلکہ تم اس کو باقاعدہ چلاؤ، سب لوگ مؤدب بیٹھو اور مجلس کے انداز میں سنو. اگر نہیں جا سکتے تم اپنے بزرگ کے پاس مجبوری میں، تو وہ جو تم ڈرائیونگ کرتے ہوئے سنو گے تو کسی چیز کا کچھ کا ہی تو جو موسیقی سننے والوں نے نکال لیا کہ اپنا ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور موسیقی سن رہے ہیں، انہوں نے کہا ڈرائیونگ کر رہے ہیں ہم قرآن سن رہے ہیں. تم میں اس میں فرق ہے، قرآن تو پڑھنے کی چیز ہے، نہ کہ کانوں کی لذت کے لیے. فلاں قاری بہت اچھا پڑھ سکتا تو لذت ہے اس میں، کیا لذتوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف کانوں کی لذت کے لیے پڑھ رہے. ہاں اگر پڑھو ناظرہ تو ہر ہر روپئے نے کی، یہ نیا طریقہ نکال لیا، اور یہ بھی نکال لیا کہ بیماریوں کے علاج کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اب وہ ریکارڈنگ چلا دیتے ہیں، سی ڈی آتی. انا للہ، جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے وہ نکالنا تو مناسب نہیں ہے. تو یہ تو آمدنی کے لیے یہ حال ہو گیا، اسی طرح خرچ کرنے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے. دونوں چیزیں، خرچ کی تو زیادہ ہے، خرچ کا تو بہت کچھ آیا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جیسے گناہوں کے کام میں خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں کمبخت، جو گناہ میں خرچ کرتے ہیں، گناہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے آلات لینا جس میں موسیقی ہو، گناہ میں خرچ، شادیوں میں اس طرح کی چیزیں کرنا جو گناہ کی حد تک پہنچ جائے، تبذیر ہے، ایسا اسراف کرنا کہ جو گناہ کو پہنچا دے. بہت سے کام ایسے کرتے ہیں، نام و نمود کے کام، نمائش کے لیے مثلا کوئی دعوت کرے، گناہ ہے، تو بڑا نام ہو جائے گا، ہاں بھائی اس نے بھی کھلایا، بہت اچھا کھلایا، واہ بھائی اس نے تو ایسا کھلایا تھا، واہ واہ، اس کو نام کرنے کے لیے انہوں نے جناب کہ وہاں ایک ڈش نہیں ہونی چاہیے، دو ہونی چاہیے، دو بھی نہیں تین ہونی چاہیے، اور تمہیں مقصد نہیں. اگر محبت سے کھلاتے ہوتے تو کبھی اور بھی تو کھلا دیتے، کبھی ایسی بھجوا دیتے، کبھی بلا کے کھلا دیتے، صرف نام نمود. اتنے لوگوں کو بلا کر کھلوانا، حکیم الامت نے لکھا ہے جو شادی کے کھانے ہیں صرف نام و نمود والے. تو شادی رمی کی رسموں میں یا نام کے لیے خرچ کرنا، یا محض نفس کے خوش کرنے کو، اب نفس کو ہی خوش کر رہے ہیں، یہ تو ہیلا بنا دیتے ہیں آج کل کہ میں تو اپنے دل کو ہی خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں. محض نفس کے خوش کرنے کو ضرورت سے زیادہ کھانے، کپڑے، یا مکان کی تعمیر، یا سجاوٹ، یا سواری، یا شکار، یا بچوں کے کھیل کھلونے میں خرچ کرنا، ضرورت کا جائزہ لو. تمہاری ضرورت کیا ہے؟ ضرورت تمہاری اگر 10 روپے میں پوری ہوتی تو 1000 روپے کی چیز کیوں لے رہے؟ ضرورت کو دیکھو، اور ضرورت سے زیادہ کیوں لیتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گھر اپنی ضرورت سے زیادہ بنائے گا تو اس کو قیامت کے روز اس کی کمر پہ لادا جائے گا. تھوڑی کہ آپ آزاد ہیں، ہم مسلمان ہو کے تو آزاد نہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بالکل پابند ہیں، پابند ہونا چاہیے اگر تم مسلمان. ضرورت سے زیادہ کھانے، کپڑے، یا مکان کی تعمیر، یا سجاوٹ، یا سواری، یا شکار، یا بچوں کے کھیل کھلونے میں خرچ کرنا. سو ان سب احتیاطوں کے ساتھ اگر مال کماوے یا جمع کرے تو کوئی ڈر نہیں، جمع کرے تو بھی ڈر نہیں. دو احتیاط ہے، ایک آمدنی میں گناہ نہ ہو، اور دوسرے خرچ میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو. بلکہ بعض صورتوں میں ایسا کرنا بہتر بلکہ ضروری ہے، جیسے بیوی بچوں کا ساتھ ہے اور ان کے کھانے پینے یا ان کو دین سکھلانے میں روپے کی حاجت ہے، یا دین کی حفاظت میں روپے کی ضرورت ہے. جیسے علم دین کے مدرسے ہیں یا مسلمانوں کی خدمت ہے یا اسلام کی تبلیغ کی انجمنیں ہیں یا اسلامی یتیم خانے ہیں یا مسجدیں ہیں، خاص کر جب دشمنان دین ان چیزوں کے مٹانے کے لیے روپیہ خرچ کرتے ہوں اور حالات ایسے ہوں کہ روپیے کا مقابلہ روپیے ہی سے ہو سکتا ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع کے لیے کلام پاک کی آیت میں فرمایا ہے کہ پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان کو درست رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی گھوڑوں کے رکھنے میں خاص درجے کے ثواب کا اور ان گھوڑوں کی ہر حالت پر بہت نیکیوں کا وعدہ فرمایا. اب گھوڑے تو ہیں نہیں، اب گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں. اب آپ کو ایک بھائی ایک سوال یہ بھی کل آیا تھا کہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ شادیوں کو تو کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق کرو اور گاڑیوں میں گھومتے ہیں، گاڑی کون سی سنت ہے؟ سبحان اللہ، کیسی اچھی عقل ہے بھائی. تو کیا اونٹ لے کے گھومے آج کل؟ وہی سنت ہوگی، عقل بھی تو درکار ہوتی ہے. آج کل گاڑی ہی ذریعہ ہے. اسی طرح سے آج کل جو آج کل کے ہتھیار ہیں وہی ذریعہ ہیں کافروں سے مقابلہ کرنے کا، تو وہ تو حکومت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، صرف حکومت ہی کر سکتی. اس کا انتظام، اس کے چلانے والے، اس کی معلومات، ان ایسے ہتھیاروں، اب ایسے بڑے بڑے ہوائی جہاز اور ریڈار سسٹم اور یہ سب کون کر سکتا؟ کچھ نہیں کر سکتا. اب تو حکومت کا کام ہے، تو اس میں دخل ہم کیوں لیں؟ اب جب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہم سے تو کوئی مقابلہ اب نہ تلوار سے ہوگا نہ تیر سے ہوگا، ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کشتی ہوگی. کافروں سے پہلے کشتی بھی ہو جایا کرتی تھی، اب تو کشتی کا زمانہ نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے فنون میں آگے بڑھیں تاکہ کفار پہ غالب آ جائیں، اور ہم کو اپنے ہی فنون میں کچے ہوئے چلے جا رہے ہیں. بھائی جو شخص جس چیز کا بھی کام کر رہا ہے، کمپیوٹر نیٹورکنگ ہو یا کوئی اور کام، تم اپنے فن میں کمال کو پہنچو، اس کی ساری ڈگریاں حاصل کرو، اس کی سرٹیفیکیشن حاصل کرو. تجارت کر رہے ہو تو اس میں کمال کو پہنچو، تو تمہاری دھاک بیٹھے گی. آج کل تو اسی سے ہے مقابلہ، اسی سے آج کل اسی سے مقابلہ ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گھوڑوں کا فرمایا ہے، اب گھوڑے نہیں رہے، اب گھوڑوں کی بجائے جو آج کل کے حالات میں جو ضرور ہے، ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہتھیار حکومت کا کام ہے، ہمارے بس میں نہیں. رہ گیا صرف ہمارے بس میں کیا ہے، اپنے فن میں ہم اتنا کمال حاصل کریں کہ دھاگ بیٹھ جائے. اور مسلمان اسی میں نکم میں، بھائی بیوقوفی کی طرح سے وقت ضائع کر رہے ہیں. اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ جو ڈگری تم نے لی تھی اس ڈگری کو لے کے بیٹھے ہوئے کیوں ہو؟ آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ جی جان لگا کر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھ کے آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ ارے کفار سے مقابلہ ہے اور تم بیٹھے ہوئے ہو، سو رہے ہو، کھا رہے ہو، وزن بڑھا رہے ہو. آج کل بس یہی ہو رہی ہے، اسی کا شوق ہے. میٹھی میٹھی چیزیں کھاؤ گے، یہ کھاؤ گے، بریانی اڑاؤ گے، گریڈ کیسے آئے؟ نکم اے پلس بھی نہیں لا سکتے. کام میں کیا ہے؟ نکم میں. ہر وقت خطرہ ہے ملازمت ختم ہو جائے گی، کیا نکم ہے؟ اس طرح سے تو مسلمان نہیں، خالی باتیں کرنے کو ہے. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بریانی اڑائی، باتیں کرنی، بہت اچھا، واہ واہ واہ. اس سے کام نہیں بنے گا. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کوئی مسلمان ایک منٹ بھی بیکار نہ بیٹھے، ایک منٹ بھی بیکار نہ بیٹھے، اپنے فن میں آگے بڑھے، اپنے اپنے کام میں لگا رہے. سخت ایک جگہ بیٹھا ہوا مسلمان صحیح نہیں ہے. روز بروز ترقی ہونی چاہیے. اگر آپ کمپیوٹر پروگرامنگ میں، اس میں ترقی کیجیے، آگے بڑھیے، بیٹھ کے آگے ایک جگہ کے اوپر. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام ہرگز نہیں ہے. اسی کا ہے یہ جو میں آپ کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے ایک باب پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کے آگے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی گھوڑوں کے رکھنے میں خاص درجے کے ثواب کا اور ان گھوڑوں کی ہر حالت پر بہت بہت نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے. یہ چیز ہمیں آج کل ان فنون کو حاصل کرنے سے اور اپنے کو صحت مند رکھنے سے ضرور ہوگی. صحت مند مسلمان ہوں گے تو ظاہر ہے کہ بیمار کفار بھی آسانی سے غالب آ جائیں گے، بشرطیکہ ان کے پاس فنون بھی ہوں، وہ فنون بھی ہوں. دیکھیے فرق کیا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور جہاد ہے، اور بہت کم تھوڑے سے مسلمان، 313 مسلمان ہزاروں پہ غالب ہوں گے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کی مدد ہے. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی وہی ان کے پاس تھی، ٹیکنالوجی کا فرق نہیں تھا. اچھی طرح سمجھیے اس کو، پھر مقابلہ تھا، پھر غلبہ تھا. اب کیا ہے؟ اب وہ ٹیکنالوجی میں سارے بڑھ گئے آگے کفار، آپ کے پاس ٹیکنالوجی وہ نہیں جو آپ مقابلہ کر سکیں. مقابلہ کیا کریں گے؟ آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اپنے کو مقابلے مقابلے کے تو قابل بناؤ, مقابلے کے تو قابل بناؤ. تو فرمایا کہ پس ایسی حالتوں میں دنیا اور دین کی موجودہ حالت جو ہے اور آئندہ حاجتوں کی کفایت کی قدر روپیہ حاصل کرنا عبادت ہوگا. روپیہ ہوگا تو مسلمان مضبوط ہے, روپیہ ہی نہیں مسلمان کے پاس تو کیا مضبوط ہوگا. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال کمائی کی تلاش کرنا فرض ہے بعد فرض عبادت کی. اور ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا چار شخصوں کے لیے, ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی, تو وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے. یہ شخص سب سے افضل درجے میں ہے. سن لیجیے, حدیث شریف ہے. ایک وہ بندہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی, سو وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے. یہ شخص سب سے افضل درجے میں. اسی لیے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یہ لوگ بس سچے ایمان والے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال خوش نما خوش مزہ چیز ہے, جو شخص اس کو حق کے ساتھ یعنی شریعت کے موافق حاصل کرے اور حق میں یعنی جائز موقع پر خرچ کرے تو وہ اچھی مدد دینے والی چیز ہے. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے, اس کو برا مت سمجھو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم معاش کو فریضہ بتا رہے ہیں اور مال کو اچھا مال فرما رہے ہیں, اچھی چیز ہے فرما رہے ہیں, بشرطے کہ اس کو جائز طریقے سے حاصل کرو, جائز طریقوں میں خرچ کرو, تو اس کو برا کہنے والا کیسا ہے بتائیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ایک روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشرفی اور روپیہ ہی کام دے گا. وہی آج کل تو وہی ہے, تمہارے پاس پیسے نہیں تو کیا کرو گے؟ بھیک مانگو گے؟ کیا کرو گے؟ مشکلیں پڑو گے؟ پیسہ تو ہو تو کماؤ گے, تو خرچ کرو گے, تو حقوق ادا کرو گے, ورنہ کیسے کرو گے؟ خود بھی مصیبت میں پڑو گے, دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالو گے. بھائی کسی کے پاس مال نہیں ہے تو خود تو مصیبت میں پڑا, بیوی بچوں کو بھی مصیبت میں ڈالا کہ نہیں ڈالا, تکلیف میں ڈالا کہ نہیں ڈالا, تو یہ کیا کہہ دیا کہ ہاں کوئی ضرورت نہیں کمانے کی؟ کمانے کی ضرورت کیسے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے فریضہ ہے بات فرائض کے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا مال پہلے زمانے میں یعنی صحابہ کے وقت میں ناپسند کیا جاتا تھا کیونکہ قلب میں دین کی قوت ہوتی تھی, اس لیے مال سے قوت حاصل کرنے کی ضرورت نہ تھی اور اس کی خرابیوں پر نظر کر کے اس سے وہ دور رہنا پسند کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں وہ مال مومن کی ڈھال ہے, اور یہ بھی بہت پرانے زمانے کا بتا رہے ہیں, اب تو اور کچھ ہے نہیں مسلمان کے پاس, کیا کرے گا؟ کمائی کھاتا ہی ہے نا, اور تو کچھ نہیں کرتا, کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن اس زمانے میں وہ مال مومن کی ڈھال ہے. اتنا پرانے بزرگ یہ کہہ رہے, اتنے بڑے بزرگ, یعنی یہی مال اس کو بددیانتی سے بچاتا ہے کیونکہ قلب میں وہ قوت آج نہیں ہے, بس مال کے نہ ہونے سے پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی میں دین کو برباد کر لیتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے پاس یہ اشرفیہ نہ ہوتی, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے اتنے بڑے بزرگ, اگر ہمارے پاس یہ اشرفیہ نہ ہوتی تو بڑے لوگ ہماری صافی بنا لیتے, یعنی ہمیں ذلیل و خوار سمجھتے, اور ذلت سے بعض دفعہ دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. ہم مال کے سبب ہماری عزت کرتے ہیں اور عزت کے سبب ہمارا دین محفوظ رہتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں کچھ روپیہ پیسہ ہو اس کی درستی کرتا رہے, یعنی اس کو بڑھاتا رہے یا کم از کم اس کو برباد نہ کرے,
اسراف کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں پیسہ.
تو سب سے پہلے اگر کوئی، کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی اس میں محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین ہی پر ہاتھ صاف کرتا ہے.
اسی لیے فرمایا کہ مال جو ہے ڈھال ہے، دین کو بچاتا ہے.
اور یہ بھی فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی کی برداشت نہیں کر سکتا، یاد رکھیے یہ اصول ہے. حلال مال کے ساتھ فضول خرچی نہیں ہو سکتی، فضول خرچی اگر ہو رہی ہے تو وہ مال حلال نہیں ہو سکتا. ایسا ہو نہیں، کیونکہ حلال مال آئے اور وہ آدمی فضول اڑائے، نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. حلال مال فضول خرچی کی برداشت، بھائی جو تم کو خریدنا ہے پہلے سوچو کیا یہ ہماری ضرورت ہے. اور ہدایہ دینے کا اصول، ہدایہ دینے کے بعد لوگ شادیوں میں ہدایہ، ایک صاحب نے پوچھا مجھے شادی ہو رہی ہے، سسر صاحب داماد کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں، اور پھر توقع ان کو یہ ہے کہ میں اس داماد کو دوں گا ہدیہ تو یہ پھر ظاہر اپنی بیوی کو دے گا، اب وہ لاکھوں کا خرچہ کہاں سے ہوگا. یعنی اگر یہ ایک جوڑا بھجوایا انہوں نے ایک لاکھ کا، تو اس کو بھی تو ایک لاکھ کا جوڑا بھجوانا پڑے گا، بھجوانا پڑے گا نا. کیا حماقت کی بات ہے، ایک دن پہننے کے لیے ایک لاکھ کی شیروانی اڑا دی اور انہوں نے ایک لاکھ کا جوڑا اڑا دیا، کبھی پہنا بھی نہیں جائے گا. یہ کیا جائز ہے؟ تو جائز سمجھنا تو بالکل غلط ہے، اسراف تو بہت بری چیز ہے. فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی کی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اکثر وہ اتنا ہوتا ہی نہیں کہ اس کو بے موقع اڑایا جائے، اکثر یہی ہے. یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کے پاس اللہ میں نے حلال مال اتنا دے دیا اتنا دے دیا کہ دینے والے تو بیٹھے بیٹھے آ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو بے موقع اڑایا جائے اور وہ پھر بھی ختم نہ ہو. اس لیے اس کو سنبھال سنبھال کر ضرورت میں خرچ کرے تاکہ جلدی ختم ہونے سے پریشانی نہ ہو. اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا امانت والا تاجر قیامت میں پیغمبروں اور ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. یہ تاجر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، بشرطے کہ ایماندار ہو، جھوٹ نہ بولے، امانت دار ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی شخص نے کوئی کھانا اس سے اچھا نہیں کھایا کہ اپنی دستکاری سے کھائے، یعنی اپنے فن سے کھائے، کوئی فن آتا ہو. اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے اور اس سے حلال دستکاری کی فضیلت معلوم ہوئی. البتہ حرام دستکاری گناہ کی چیز ہے، جیسے جاندار کا فوٹو لینا یا تصویر بنانا یا باجے بنانا یا موسیقی کی آلات یا ٹیلی ویژن وغیرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اور آپ نے بھی چرائیں؟ اتنے اولو العزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہاں میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ قیراتوں پر چرایا کرتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے کی اجازت دی ہے اور فرمایا اس کا کچھ حرج نہیں، اس سے جائز کرائے کی آمدنی کی اجازت معلوم ہوئی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ کوئی درخت لگا دے یا کچھ کھیتی کرے پھر اس میں سے کوئی آدمی یا کوئی پرندہ یا کوئی مواشی کھاوے مگر وہ اس شخص کے لیے بجائے خیرات ہوتا ہے، یعنی اس کو ثواب ملتا ہے. اور پیسہ ہوگا تو یہ بھی کر سکتا ہے، کچھ کرے کچھ کمائے تو دوسروں کو فائدہ پہنچے. ایک شخص انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے آیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مانگتے رہو، فرمایا آپ نے اس کے گھر سے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ پانی پینے کا منگوایا، اس کو نیلام کیا، اس کی قیمت میں سے کچھ اناج اور کلہاڑی خرید کر اس کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر بیچو. پھر فرمایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم مانگنے کا کام کرو اور وہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ذلت کا ایک داغ ہو کر ظاہر ہو. اس سے ثابت ہوا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو بیان کر کے فرماتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ حلال پیشہ کیسا ہی گھٹیا ہو، اگرچہ گھاس ہی کھود رہا ہو، مانگنے سے اچھا ہے، اگرچہ شان ہی بنا کر مانگا جائے. جیسے بہت لوگوں نے چنا مانگنے کا پیشہ کر لیا ہے جس سے اپنی ذلت اور دوسروں پر گرانی ہوتی ہے. البتہ اگر دینی کام کے لیے عام خطاب سے چلنے کی ضرورت ظاہر کی جاوے تو مذائقہ نہیں, عام خطاب کر دیا کہ بھائی مسجد بن رہی ہے جو چاہے دے, کسی شخص پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے اس سے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلال پیشہ کرنے والے مومن سے محبت کرتا ہے. اس میں ہر حلال پیشہ آ گیا, اس لیے کسی حلال پیشے کو ذلیل نہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ حلال پیشہ جس کا بھی ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک لمبی حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا خرچ ایک سال کا دے دیتے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور اپنے کل مال کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر کے اس سے دست بردار. دیکھا آپ نے کیسا تھا صحابی کا جذبہ. لیکن آگے سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال تھام لینا چاہیے, یہ تمہارے لیے بہتر اور مصلحت ہے. اور وہ مصلحت یہی ہے کہ گزر کا سامان اپنے پاس ہونے سے پریشانی نہیں ہونے پائے. میں نے عرض کیا تو میں اپنا وہ حصہ تھام لیتا ہوں جو خیبر میں مجھے کو ملتا, مال غنیمت میں جو ملا تھا. تو دیکھیے اس سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ سارا مال خیرات نہ کر دو. تو یہ دو حدیثوں سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بقدر ضرورت ذخیرہ رکھنا اور دوسری حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے مشورہ دینا ثابت ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسے شخص سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص سے نفرت رکھتا ہوں جو محض بیکار ہو, نہ کسی دنیا کے کام میں ہو نہ آخرت کے کام. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق کوئی دینی کام نہ ہو اس کو چاہیے کہ معاش کے کسی جائز کام میں لگے, بیکار عمر نہ گزارے. باقی دینی کام کرنے والوں کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے, وہ معاش کی فکر ہی نہ کرے, ان کو معاش کی تو فکر کیا اللہ میں کریں گے ان کا انتظار. ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال کے ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے, مال ضائع نہ کرو یعنی بے موقع نہ خرچ کرو. کئی صحابہ سے روایت ہے کہ بیچ کی چال چلنا یعنی نہ کنجوسی کرے نہ فضول اڑاوے بلکہ سوچ سمجھ کر اور سنبھال کر ہاتھ روک کر کفایت شعاری اور انتظام و اعتدال کے ساتھ ضرورت کے موقعوں میں صرف کرے, ضرورت کے موقعوں میں صرف کرے تو اس طرح خرچ کرنا آدھی کمائی ہے. اور جو شخص خرچ کرنے میں اس طرح بیچ کی چال چلے گا وہ محتاج نہیں ہوتا اور فضول اڑانے میں زیادہ مال بھی نہیں رہتا. فرمایا کہ اس میں خرچ کے انتظام کا اس حدیث شریف میں گر بتایا گیا اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ زیادہ تر پریشانی اور بربادی کا سبب یہی ہے کہ خرچ کا انتظام نہیں رکھا جاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر قرض دینا شروع کرتے ہیں جس کے برے نتیجے بے شمار ہیں. قرض کی مذمت ہے, قرض کیوں لو اپنے اوپر؟ ارے بھائی دال روٹی کھاؤ, قرض مت لو. باسی روٹی کھاؤ, تین وقت کی بجائے دو وقت کھاؤ, قرض کیوں لیتے؟ فرمایا کہ جو قرض دینا جو شروع کر دیتا ہے اس کے برے نتیجے بے شمار ہیں, دنیا میں بھی دیکھے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. کریڈٹ کارڈ پہ قرض دے دیتے, نہ للہ و انہ الیہ راجعون. سودی سودی ہے, سودی ہے قرض. جتنا قرض آپ کو کوئی بغیر سود کے نہیں دے گا, آج کل گھما پھرا کے لے گا, اس نام سے لے گا ورنہ اس نام سے لے گا, لے گا ضرور. دیکھیے محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے بارے میں یعنی قرض کے بارے میں, جو یعنی جو کسی کا مالی حق کسی کے ذمے آتا ہو, قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے جس کے قبضے میں ہے. اگر کوئی شخص جہاد میں شہید ہو جاوے پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جاوے پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جاوے اور اس کے ذمے کسی کا قرض آتا ہو وہ جنت میں نہ جاوے گا جب تک اس کا دین ادا نہ کیا جائے گا. قرض لے لیا, ایک فیکٹری ہے دوسری فیکٹری لگانے کے لیے قرض لے رہے ہیں, عقل کے پیچھے لٹ لے کے پھرتے ہو تم لوگ اور اس کو اسلامی بولتے ہو. سبحان اللہ, یہ اسلامی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی سراسر مخالفت کرو؟
تمہارے پاس سب کچھ ہے پھر مزید قرض کیوں لیتے ہو؟ جو ہے اسی میں سے کیوں نہیں کھاتے؟ حبس اور اخراجات کا بڑھا لینا. سب سے پہلا اصول اخراجات کو کم کرو, کم کرو, ضرورت کے مطابق رکھو. جہاں تم نے اخراجات بڑھائے تم کو پھر یہی ہوگا کچھ کس طریقے سے کچھ کرو دھندا. تب آج کل تو یہی کرتے ہیں, ساری تجارت قرض کے اوپر چلتی, اپنا پیسہ نہیں لگاتے, وہ انویسٹر کو ڈھونڈتے. وہ انویسٹر جو ہے اس نے پیسے دیے, اس کا پیسہ لگا ہوا ہے, ان کا تو ہے, ایک دھنے کا پیسہ نہیں جاتا. البتہ جو دین یعنی قرض کسی ایسی ضرورت سے لیا کہ شریعت کے نزدیک بھی اس کو وہ ضرورت ہے, اس کے ادا کرنے کی دھن میں بھی لگا رہے, اس کی جگہ جہاں ضرورت شدید پڑ جائے, اتفاق سے میں اپنا قرض بھول گیا اب کیا کریں, تب لینا پڑا کسی سے قرض سے ٹیکسی کے پیسے لاؤ. خیر یہ تو ضرورت ہے, فوراً اس کو واپس کر دیا. اس طرح کے قرض تو مجبوری کے, لیکن یہ قرض لاکھوں کروڑوں رکھ کر مزید قرض لیے چلے جا رہے. آخر میں فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اس باب میں روح میں, ان سب حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ مال کا آمد و خرچ اگر شریعت کے موافق ہو تو وہ خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. ہرگز یہ دین کا نام لے کر اس سے لوگوں کو نہ ہٹاؤ, بری بات ہے. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ ایک بچہ پڑھنے میں لگا ہوا ہے, ایک بچہ ملازمت میں لگا ہوا ہے, اس کو ایسا خیال دماغ میں ڈال دیا کہ اس کی اہمیت نکل گئی, اور ایک امتحان پاس کرنا اس کے لیے رگڑ رہے ہیں, رگڑ رہے ہیں, دل ہی نہیں لگاتے. ارے بھائی تمہارے اوپر فرض و واجب ہے کہ تم کرو, دن رات لگاؤ. تم نے کیا طریقہ بنا رکھا؟ وجہ یہ ہے کہ کسی نے دماغ میں ڈال دیا ہے. یہ تو ثانوی چیز ہے, اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کرو, یہ دماغ میں ڈال دیا, قلم ڈالا, فرض کو چھوڑ کر نفل. بھائی اللہ اللہ تو اس پر تم کچھ بھی کام کر رہے ہو, اللہ اللہ تو ساتھ ساتھ کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ مجھ کو ٹائم چاہیے؟ یاد رکھو کہ بس یا اللہ کوئی چیز ناجائز نہ ہو, بس یہی اللہ کو یاد رکھنا ہے. جو بھی کام کرو, تم تجارت کرو یا پڑھائی کرو یا ملازمت کرو, کرتے رہو اللہ اللہ. اللہ اللہ کرنے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا امتحان کی تیاری روک دے گی؟ یہ تجارت روک دے گی اللہ اللہ کرنے سے؟ ملازمت روک دے گی؟ بالکل نہیں, اور زیادہ کرائے گی, ہر وقت اس سے کچھ ضرورت لاحق ہوگی. فرماتے ہیں کہ ان سب حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ مال کا آمد و خرچ, آمدنی اور خرچ اگر شریعت کے موافق ہو تو وہ خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اس میں کوئی برائی نہیں. خبردار جو اس کو برا کہے کو. اور جہاں برائی آتی ہے وہ اس صورت میں ہے جب اس کا آمدن و خرچ, آمدنی اور خرچ شریعت کے خلاف ہو. جیسے حدیثوں میں نکاح کرنے کی اور نسل بڑھانے کی تاکید بھی آئی ہے, پھر بیوی اور اولاد کو دشمن بھی فرمایا, دونوں چیزیں, تو اسی وقت ہے جب وہ آخرت سے روک دے. کسی نے مجھ سے پوچھا, ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے پوچھا, گفتگو بحث وغیرہ کچھ ہو رہے جو گھومے تو کم لوگ بہت تھی, کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے, نکاح فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ میں نے کہا حضرت اگر شادی نہ کرنے سے گناہ ہے ہو رہا ہے تو فرض ہے شادی کرنا, اور شادی نہ کرنے سے اپنے حقوق ہی پامال ہو رہے ہیں, خود اپنے حقوق جا رہے ہیں. جو اس کو جسم کو ضرورت تھی ایک وہ پوری نہیں ہو رہی, تو واجب ہے شادی کرنا اس کا. فرماتے ہیں کہ آخر میں یہ کہ جیسے حدیثوں میں نکاح کرنے کی اور نسل بڑھانے کی تاکید بھی آئی ہے, اور پھر بیوی اور اولاد کو دشمن بھی فرمایا ہے, یعنی اس وقت جب آخرت سے روکے. یہی حالت مال کی ہے, اسی لیے فتنہ ہونے میں بھی مال اور اولاد دونوں کا ساتھ ذکر فرمایا. قرآن میں ہے تمہارے مال اور اولاد دونوں فتنہ. وجہ یہ ہے کہ جب وہ گناہ کا ذریعہ بن جائے, دین سے روکنے کا ذریعہ بن جائے, یعنی جب آخرت سے غافل کر دیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دین کی صحیح سمجھ اللہ نے عطا فرمائے. اس لیے یہ پڑھ دیا کہ بھائی حکیم الامت کی بات تو مانو گا, حکیم الامت کی بات کہاں ہے, سب احادیث ہے, اس کے اندر سے نتیجے نکالیں.